عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بھلا جان کیا جامو مینائے عالم, بھلا جان کیا جامو مینائے عالم, تیرا کیف گئے خوش خرام مدینہ, تیرا کیف گئے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ, ہو مد نظر احترام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دے تاگے نام مدینہ, بڑا لطف دے تاگے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دے تاگے نام مدینہ, بڑا لطف دے تاگے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. سکون جگا تم کگا ڈھونڈتے ہو, سکون جگا تم کگا ڈھونڈتے
ہو سکون جگہ ہے نظام مدینہ، سکون جگہ ہے نظام مدینہ، سکون جگہ تم گگا ڈھونڈتے ہو، سکون جگہ تم گگا ڈھونڈتے ہو، سکون جگہ ہے نظام مدینہ، سکون جگہ ہے نظام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے آخری،
ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے، ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے، ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ
حیدرآباد میں ایسے لگتے تھے جیسے بالکل جوان۔
اور آپ کی مزاج سے شوگر بڑھ گئی تھی، یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی رحلت کی بات کا 37 آواز ہے, اس کا نام ہے گلدستہ ارشادات. اس میں کچھ آواز ہے جنوبی افریقہ کا آواز ہے, تھوڑا سا آواز ہے, پھر بعد میں ملفوظات ہیں, وہ پڑھ کے سنا دیے گئے. اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ سناؤں گا. اس کا گلدستہ 109 آواز اس سے پہلے حضرت کی حیات مبارکہ میں شائع ہو چکے تھے. بروز محشر عالم با عمل کا مقام. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی علماء ربانیین یعنی با عمل اللہ والے عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیں گے کہ ابھی اندر داخل مت ہو, کیونکہ پھر تم وہاں سے نکل نہیں سکتے. جنت میں ان یعنی دخول کے بعد کوئی ایگزٹ اور آؤٹ یعنی خارج نہیں ہو سکتا. تو اس حکم کی علت اور سبب اور غایت یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ ایک اللہ والا عالم اپنے ساتھ جنت میں کتنے آدمیوں کو لے جائے گا؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں. وساوس سے بچنے کا وظیفہ. حدیث شریف میں ہے کہ آمنت باللہ ورسلہ, جو پڑھ لے گا اس کا شک اور وسوسہ ختم ہو جائے گا. آمنت باللہ ورسلہ یعنی ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, تو کفر کا وسوسہ ہو یا کسی حرام کام کو کرنے کا, اس کو پڑھ کر دیکھو, فوراً وسوسہ ختم ہو جائے گا. جیسے کوئی عورت سامنے آئی, دل چاہا اسے دیکھ لوں, فوراً نظر ہٹا کر آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لو. اب عالم نزا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہم نہیں بچیں گے, اللہ کے یہاں جا رہے ہیں. شیطان آیا, اس نے کہا کہ کہاں ہے اللہ میاں؟ قبر میں کچھ نہیں ہے. فوراً پڑھ لو آمنت باللہ ورسلہ, انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے. کسی کے تعریف کرنے پر بڑائی سے بچانے والا جملہ. اللہ تعالی کی شان دیکھو, یہاں ایک آدمی ہے جو مجھ سے حرم میں بیٹھ ہوا تھا, یہ مرید حرم ہے. انہوں نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ, اس کعبہ شریف میں آپ کا جو سب سے پیارا بندہ ہے, میری اس سے ملاقات کرا دیں. اب جیسے ہی دعا مانگ کر منہ پھیر کر دیکھا تو میں اللہ کا فقیر نظر آیا. اللہ تعالیٰ ان کے نیک گمان کی برکت سے مجھ کو ایسا ہی بنا دے. یہ کہنا ہمارے بزرگوں کا خاص نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک گمان کی برکت سے مجھ کو ایسا ہی بنا دے. یہ کہنا ہمارے بزرگوں کا خاص نسخہ ہے. ساری دنیا آپ کی تعریف کرے مگر اپنے کو کچھ نہ سمجھو, اور اللہ سے یہ کہو کہ اے خدا, اپنے بندوں کے نیک گمان کی برکتوں سے ہم پر نوازش فرما. بس یہی ہے, ذرہ برابر بڑائی آئی, اللہ والوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں میں لاکھ دنیا تعریف کرے, اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے. بس یہی کمال ہے, اہل اللہ کی صحبت کا یہی برکت ہے. اور بھی برکات ہیں لیکن سب سے بڑی برکت یہی ہے. تو جیسے اور بھی برکات ہیں, حسن پرستی جو اور بد نظری, عشق مجازی جو کینسر ہے, وہ جب بچہ ہو جاتا ہے تو یہ تو اس سے کمتر ہے, اگرچہ یہ سب سے آخر میں نکلتا. آخر میں یخرج من رأس الصدیقین حب الجاہ. حضرت فرماتے تھے کہ سب سے آخر میں جو صدیقین ہیں, بڑے سب سے بڑے اولیاء اللہ وہ صدیقین ہیں. صدیقین کے سر سے جو سب سے آخر میں نکلتا ہے وہ حب جاہ ہے. تو یہی ہے کہ صحبت کی برکت سے پھر یہ ایسا حال ہوتا ہے کہ ساری دنیا تعریف کرے, وہ اپنی نگاہوں میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے. یہ اللہ کا, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ سب سے یہ ہے بات, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ صرف اعتقادی طور پر, عقلی طور پر ان کو نہیں ہوتا, یہ ان کا حال بن جاتا ہے, ان کا ذوق بن جاتا ہے کہ وہ اپنے کو, ان کا حال ہی یہ ہوتا ہے. انہیں یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ میں حقیر ہوں سب سے, بلکہ ان کا حال, ان کا ذوق یہی ہو جاتا ہے کہ اپنے لاکھ دنیا تعریف کرتی رہے ان اللہ والوں کو, اس کی کچھ اس سے مدح و ذم برابر ہو جاتی ہے. مدح سے تو کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ تعریف کرتے ہیں لوگ ان بزرگوں کی, تو مدح حضرت حکیم الامت حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی کو لکھا کہ بہت دن سے آپ اپنے اپنے حالات نہیں لکھے, تو اس میں آپ اپنے میں جو حالات لکھیے کہ کیا ہیں, تو حضرت نے تین باتیں لکھی تھیں, اس میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت مدح و ذم میرے لیے بالکل برابر ہو گئی ہے, نہ کسی کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے, نہ کسی کے غم سے کی برائی سے افسوس ہوتا ہے. تو حاجی صاحب نے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بات تو ہمیں بھی حاصل نہیں, یہ حضرت کی تواضع تھی. تو بات حضم برابر ہو جاتی ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن حسن پرستی کا ایمالہ, قرآن پاک کی آیت ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے بہتر قول اس کا ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, روح زمین پر اس سے زیادہ قیمتی کسی کی بات نہیں ہے, اس سے حسین کسی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو حسن پرستی ہی چاہیے تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام شروع کر دو, تمہارا قول حسین ہو جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, احسن الاقوال احسن الکلام یہی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دو, مگر جو دعوت اللہ دے چاہے بذریعہ تحریر ہو یا تقریر یا جامع ملفوظات ہو, تو اپنے نیک تو وہ نیک عمل بھی کرے, وہ عامل صالحہ, ورنہ اس کی دعوت میں برکت نہیں ہوگی, اور نیک عمل میں فاسقانہ عمل سے احتیاط لازم ہے. اس جملے میں دلالت التزامیہ لازم ہے, نیک اور نیک عمل میں فاسقانہ عمل سے احتیاط لازم ہے. اس جملے میں دلالت التزامیہ لازم ہے, کیونکہ گناہ جو ہے وہ عملہ صالحہ نہیں ہے, وہ عملہ فاسقہ ہے. اور اس کے بعد چشتیت بھی ہونی چاہیے, اور چشتیت کیا ہے؟ وقالا اننی من المسلمین, اعلان کرو کہ میں مسلمان ہوں, یہ نہیں کہ اپنے ایمان کو چھپا چھپا کر رکھو. ایسے ہی شیخ کے بارے میں بھی اعلان کرتے رہو کہ میرا تعلق فلاں شیخ سے ہے, وہ میرے مربی ہیں, بعض لوگ اپنے شیخ کو بھی چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنی پگڑی چھائی رہے. یاد رکھو مرید پر یہ بتانا بھی فرض ہے کہ میرا شیخ کون ہے. یہ ہے چشتیت, یہ ہے عشق. چشتیت کے معنی عشق ہے, یہ ہے عشق اصلی. جو چھپاتا ہے وہ عاشق نہیں ہے, معشوق ہے, وہ تاکہ لوگ اس کی محبت سے واقف نہ ہو بلکہ اس کی عزت بنی رہے. اور عاشق جو ہے وہ تو عشق محبوب کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے, اسے اپنی جاہ کی اپنے نام کی پرواہ نہیں. وہ سمجھتا ہی ہے کہ شیخ کا فدا ہونا اسی میں میری عزت ہے, اسی میں میرا. وہی لوگ کامیاب ہوئے جو شیخ پر فدا ہوئے, اور جنہوں نے شیخ سے جتنی کم محبت کی اتنی ہی ان کے مریدوں نے بھی ان سے کم محبت کی. حضرت والا نے ان سے فرمایا تھا کہ ایک عالم ہے بہت بڑے, وہ ہفتے میں ایک دن آتے تھے اور حضرت کے پاس بیٹھ کے, اور رات کو کبھی ٹھہر جاتے تھے ورنہ رات میں چلے جاتے تھے, کوئی ہاتھ پاؤں نہیں دباتے تھے, حضرت کی خدمت نہیں کرتے تھے. تو حضرت فرمایا, پھر حضرت نے ان کو اجازت دے دی, حضرت پھول پوری نے ان کو اجازت دے دی. تو حضرت نے فرمایا کہ آج دیکھتا ہوں اور حضرت میرے شیخ کے اوپر حضرت کو اتنا دباتے تھے. حضرت نے, میرے شیخ پہلوان تھے تو میں جب دباتا تھا تو حضرت کلکلاتی سردیوں میں میرے پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا, جسم پسینے سے تر ہو جاتا تھا. اور اسی طرح وہاں جو خدمت کی وہ جگہ میں نے دیکھی ہے, دوپہر 12 بجے کلکلاتی دھوپ میں ایک میل جانا اور شیخ کے لیے پانی لانا, اور نہ شیخ کے یہاں کوئی بیت الخلا تھا نہ کچھ تھا. لیکن حضرت والا فرماتے جب کڑکڑاتی سردیوں میں وہاں ایک تالاب تھا, اس میں چھلانگ لگا دیتے تھے جب غسل کی حاجت ہوتی تھی, تو ایسا لگتا تھا جیسے بچھو نے کاٹ لیا, سردی اتنی ویسی پڑتی تھی. اسی طرح بیت الخلا کے لیے بارش ہو رہی ہے اور وہ چھتری لیے بھی اپنا جنگل میں جا رہے ہیں. اسی طرح شیخ کا سارا سامان, گھر کا آٹا پسوانا, سب کچھ کرانا. پھر حاسدین کی الگ, جیسے اس میں نے کچھ تھوڑا سا لکھا بھی ہے, حاسدین کی ایزاؤں سے الگ رہے لیکن شیخ کو بنتے دم تک نہیں چھوڑا. جب شیخ کا انتقال ہوا, شیخ کی روح میرے سامنے پرواز ہوئی, تو شیخ کو یہاں تک کہ حضرت کو قتل کی دھمکی بھی دی گئی, جبکہ شوانسے بھی دی جاتی تھی, پولیس سے ملے ہوئے تھے وہ لوگ. دھمکی نے فرمایا کہ میں نے یہاں غلام سرور صاحب نے کہا کہ میرے کان میں بھنک پڑی ہے کہ یہ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں, حسد اتنا بڑھ گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے غلام سرور صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ, اس کے اندر ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, میں اگر بھاگ گیا تو میرے شیخ کو یہ ہوگا کہ اختر بے وفا تھا, یہ مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کے بھاگ گیا, حضرت کو تو خبر نہیں کہ میں کس وجہ سے جاؤں, لہذا میں جان تو دے دوں گا لیکن شیخ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ کا پھر کرنا ایسا ہی ہوا کہ حضرت کا سارے عالم میں ڈنکا پٹ گیا اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے, کہاں ختم ہو گیا, انتقال ہو گیا ایک صاحب کا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ میں شیخ کی خدمت ایسی کرتا تھا, تو آج میں دیکھتا ہوں کہ 10-10 آدمی میرے پاؤں دبانے کے لیے اور اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں, اور وہ شیخ جو ہے جو کہ آ کے وہ سامنے بیٹھ کے چلے جاتے تھے, آج ان کے مریدین بھی ان کو نہیں پوچھتے کہ حضرت لائیے پاؤں دبا دے. تو یہ چیز ہے, جو جیسی خدمت اپنے شیخ کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں, اور جنت میں اللہ قبول فرمائے. وہ تو اصل تو وہی ہے, آخرت کی زندگی یہ تو عارضی ہے, لیکن یہاں بھی اللہ عافیت اور راحت عطا فرماتے ہیں. بزرگان دین کے صدقے میں. بعض لوگ اپنے شیخ کو بھی چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنی پگڑی چھائی رہے. یاد رکھو مرید پر یہ بتانا بھی فرض ہے کہ میرا شیخ کون ہے. یہ ہے چشتیت. مولانا رومی فرماتے ہیں عشق عاشق باد وسط تبلو نفیر, عشق معشوقان یہاں نست و ستیر. عشق تو آندھی اور طوفان ہے, عشق سینکڑوں ڈھول بجاتا ہے, ست تبل اور نفیر اور شہنائی بجاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ شہنائی بجانے لگتا ہے, یعنی علل اعلان اپنا عشق ظاہر کرتا ہے, چھپاتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ڈھول تبلہ بجاتا ہے. عشق چھپانے والے کیا ہیں؟ معشوقوں کا عشق پوشیدہ اور مستور ہوتا ہے, معشوقیت ٹھیک نہیں ہے. لہذا عاشقانہ ذوق رکھو, عاشق بنو معشوق نہ بنو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دعوت اللہ کرنا ہے تو پھر پہلے عاشق بنو, پہلے اپنے اندر آگ لگاؤ. جب تمہیں لگے گی تب دوسروں کو لگا سکو گے. ایک تبلیغی عالم دوست نے بتایا کہ دعوت نام ہے لگانے کا, اور لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. مجھ کو یہ جملہ بہت پسند آیا کہ دعوت نام ہے لگانے کا, اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو, جو ناقابل تحمل ہو. اللہم اغفر لنبی الی آخر الحدیث کی شرح. یہاں مجھے ایک علم عظیم عطا ہوا ہے, یہ جگہ کی برکت بھی ہوتی ہے. وسیع گھر اللہ کی ایک نعمت ہے, اور اس کے لیے وضو میں دعا مانگنا سکھائی گئی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, اور میرا گھر وسیع کر دے, اور میری روزی بھی بڑھا دے. تو معلوم ہوا کہ گھر بڑا ہونا نعمت ہے, جس کو مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور جب گھر بڑا ہوگا تو مہمان زیادہ آئیں گے, بڑا مکان دیکھ کر لوگ ٹک جائیں گے کہ یہ بڑا مکان ہے, بڑے لوگ ہیں, یہیں ٹک جاؤ. دیہات میں جب رات ہو جاتی تھی تو مسافر لوگ دیکھتے تھے کہ کس کا گھر بڑا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی مانگنا بھی سکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آج ایک علم عظیم عطا فرمایا. میں نے کسی کی وجہ سے اس مضمون کو روکا ہوا ہے, جیسے میزبان گرم گرم کباب کو روک لیتا ہے کہ بھائی ابھی ایک مہمان لیٹرین میں ہے, اس کے انتظار میں کھانے میں دیر کر رہا ہوں. لیٹرین پر ایک لطیفہ سناتا ہوں. اگر کوئی کسی ماہرو خوب روح کے عشق مجازی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس حسین کو جاجرو میں دیکھے. عاشق ماہرو خوب روح کو جاجرو میں دیکھے. جاجرو ہاں لیٹرین کو کہتے ہیں اس زبان میں, گجراتی میں جاجرو کہتے ہیں. ماہرو کو جاجرو میں دیکھے, تو اس جملے میں کتنے روح جمع ہو گئے. گجراتی زبان میں لیٹرین کو جاجرو کہتے ہیں, تو معلوم ہو جائے گا کہ حسینوں کے اندر کیا ہے. لہذا مولا کو چھوڑ کر لیلاؤں پر مت مرو. ایک لیلا پر گزارا کرو, لیلاؤں کی تعداد بڑھ جائے گی تو مولا کے کام کے نہ رہو گے. یہ میرا مشورہ ہے, واجب نہیں ہے مشروط ہے. جو لوگ چار شادیوں کے چکر میں ہیں تو ایک سے زیادہ شادی مشروط ہے, کہ بشرطے کہ تم عدل کر سکو. اور اگر تم کو اندیشہ ہے کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر گزارا کر لو. اور جنت میں یہ بیویاں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی، لہذا دنیا میں ان کی کرواہٹ کو برداشت کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ ان کی عقل آدھی ہوتی ہے، جس بچے کی عقل کم ہوتی ہے وہ اکثر الٹی بات کر دیتا ہے، تو اس کو برداشت کر لو کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ ایک تھانے دار کو بڑی کڑوی بیوی ملی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی، تو اس نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضور میری بیوی مجھ کو بہت ستاتی ہے، کڑوی مزاج کی ہے، کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے، جب میں تھانہ جاتا ہوں تو پولیس والے مجھ کو دیکھ کر کانپتے ہیں، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو بیوی کو دیکھ کر میں کانپتا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو لکھا کہ سمجھ لو کہ تمہاری بیوی ایک مینا ہے، اس کی آواز ہی ایسی ہے، تمہاری قسمت میں ایک مینا ملی جس کی آواز ہی یہی ہے، تو بس وہ گھر جاتے تھے اور جب وہ اپنی بیوی کی آواز سنتے تھے تو گھر کے باہر آ کر ہنستے تھے کہ یہ عجیب مینا ہے۔ پھر حضرت کو لکھا کہ آپ کے اس جملے سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا، بہت تسلی ہوئی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ اگر کسی کی بیٹی کڑوی مزاج کی ہے اور داماد اس سے نباہ کر لے، اس کو طلاق نہ دے، اس کی پٹائی نہ کرے، تو باپ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیٹی پر داماد کا احسان ہے، میرا داماد فرشتہ ہے، لائق ہے کہ میری بیٹی کی زبان کی کڑواہٹ کو برداشت کرتا ہے، نہ ڈنڈے مارتا ہے، نہ پٹائی کرتا ہے، بلکہ مٹھائی کھلاتا ہے۔ تو بتاؤ بیٹی کا باپ اپنے داماد کو کتنا انعام دے گا؟ وہ بیٹی کی محبت میں اپنے مکانات داماد کو دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی بندی کی کڑوی باتیں برداشت کرنے پر اس بندی کی محبت میں جنت لکھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی کڑوی باتوں کو برداشت کر کے جنت میں جائیں گے، اور نہ صرف جنت ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ان کو اللہ اعلی درجے کا ولی اللہ بنا دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، المرأۃ کالظل ان اقمتها کثرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج۔ عورت کی مثال ٹیڑھی پسلی کسی ہے، بتائیے آپ کی پسلی ٹیڑھی ہے یا نہیں؟ تو کیا آپ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اس کو سیدھا کراتے ہیں تو عورت بھی پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر اس کو سیدھا کراؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، اور اگر تم ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھاؤ گے تو زندگی پار ہو جائے گی۔ لہذا ٹیڑھی زبان کی بیویوں کو بھی پار کر دو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کر دے گا کہ میرے اس بندے نے میری بندی کو جو کڑوی مزاج کی تھی، ہر وقت ٹیڑھا بولتی تھی، تو میرے بندے نے میری بندی کو پار کر دیا، تو آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو اسی صبر کی وجہ سے بڑی بڑی کرامتیں ملی ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کو شیر کی سواری ملی تھی، شیر پر بیٹھ کر جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے تھے، اور جب شیر چلنے میں دیر کرتا تھا تو ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا، اس کو سانپ سے مارتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ شیر پڑھا جو مولانا رومی نے، ایک آدمی آیا، اس نے یہ معاملہ دیکھا تو بیوی نے ان کے خلاف بہت جب پہلے کر گیا تھا تو بیوی نے الٹی سیدھی سنائی تھی، وہ بہت ہی وہ ہو گیا اور رنجیدہ، تو محلے والوں نے کہا کہ بیوی تو ان کی ٹیڑھی مزاج کی ہے، تم ان کی کرامت وہاں جا کے دیکھو جنگل میں۔ تو یہ جنگل میں اسی طرح آ رہے تھے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا اور شیر پر سوار تھے، تب اس نے دیکھا کہ، تو اس وقت انہوں نے پھر یہ شیر پڑھا، گر نہ صبرم می کشیدے بارے زن کہ کشیدے شیر نر بے گار من۔ اگر میں اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت نہ کرتا تو یہ شیر نر میری مزدوری نہ کرتا. تو دوستو اس لیے یہی کہتا ہوں کہ یہ بے صبری کیوں زیادہ محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں اس لیے بے صبری زیادہ مار پٹائی بیوی کو تو اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہوئی, اس وجہ سے یہ حالت ہے. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. کچھ دن شیخ کے گھر میں رہتے یعنی اللہ والوں کے پاس رہتے تو انشاءاللہ تعالی ایسا مزہ آتا, اللہ تعالی کی محبت کا مزہ اتنا غالب ہو جاتا کہ پوری دنیا میں کہیں کڑواہٹ نظر نہ آتی. آپ بتائیے, خربوزہ کڑوا ہو تو چاقو پر سکرین لگا کر کاٹ لو, میٹھا ہو جائے گا. تو جب سکرین کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کڑوے خربوزے کو میٹھا کر دے, تو کیا خالق سکرین میں یہ خاصیت نہیں ہو سکتی جو سکرین پیدا کرتا ہے؟ اب میں وہ علم عظیم بیان کرتا ہوں جو آج یہاں عطا ہوا اقبال صاحب کے کمرے میں, اور مولانا عبد الحمید صاحب بھی موجود تھے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت نعمت دی, لیکن اگر نعمت سے محبت 49% کرو تو اللہ تعالیٰ سے 51% کرو. سموسا, پاپڑ, بریانی, مکان وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ان کا شکر تو ادا کرو, مگر اللہ تعالیٰ کی محبت نعمتوں کی محبت سے کچھ پرسنٹ زیادہ ہو, کچھ فیصد زیادہ ہو. مکان, بیوی, بچے, کاروبار, بیوپار اور مرسیڈیز کار کی محبت دل کے باہر ہو اور دل میں یار ہو, یعنی اللہ کی یاد ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت نعمتوں کی محبت سے زیادہ ہو. بتاؤ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ نعمت کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا نعمت دینے والے کی؟ لیکن یہ محبت سیکھنی پڑتی ہے. نعمت سے محبت تو کافر بھی کر لیتا ہے. کسی کافر, عیسائی, یہودی, ہندو وغیرہ کو اگر بریانی ملے گی تو کیا اسے مزہ نہیں آئے گا؟ مگر اللہ سے محبت کرنا یہ پیغمبروں کا, اولیاء اللہ کا, یعنی اللہ تعالی کے دوستوں کا کام ہے, اور اس محبت کو سیکھنا پڑتا ہے. میرے ایک دوست کے صاحبزادے نے مجھ سے کہا کہ مجھے پوری زندگی میں وہ سکون نہیں ملا جو مجھے یہاں آ کر ملا. تو سمجھ لو یہ سکون کیوں ملا, اس کی وجہ کیا ہے کہ کروڑوں رین کا مالک, یہ بہت رئیس آدمی ہے جس کے لڑکے نے پوچھا, ان کا نام تھا ادریس صاحب, وہاں کا سب سے بڑا تاجر ہے, اس کو خود اپنے پیسے کی خبر نہیں کہ کتنا میرے پاس دولت ہے, اسے خود خبر نہیں. تو ان کے صاحبزادے نے مجھ سے کہا کہ پوری زندگی میں مجھے وہ سکون نہیں ملا جو یہاں آ کر ملا. تو سمجھ لو کہ یہ سکون کیوں ملا, اس کی وجہ کیا ہے کہ کروڑوں رین کا مالک مگر سکون نہیں ملا, اور اللہ والوں کے ایک غلام کے پاس کیوں سکون ملا؟ اب ایک غریب آدمی ہے, اس کے پاس فریج نہیں ہے, فریزر نہیں ہے, سخت گرمی ہے, تو اس نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ حضور میرے پاس فریج نہیں ہے, آپ اپنے فریج میں میری گرم پانی کی بوتل رکھ دو تاکہ میں بھی ٹھنڈا پانی پی لوں. تو میرے پڑوسی, تم میرے پڑوسی ہو, اس کو ٹھنڈا کر دو. صفحہ 36 پہ تیسری لائن ہے آخر سے. تم میرے پڑوسی ہو, کچھ تو حق ادا کر دو. اس نے کہا کہ کہ بیچارہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کی گرم پانی کی بوتل اپنی فریج میں رکھ لی، چار پانچ گھنٹے کے بعد جب اس کے پڑوسی نے ٹھنڈا پانی پیا تب پتہ چلا کہ جن کے پاس فریج ہوتا ہے ان کو کتنا مزہ آتا ہے۔ تب اس نے کہا کہ بھائی ہم بھی تھوڑا پیسہ جمع کر کے فریج خریدیں گے۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم کو ولی اللہ بننے میں بہت وقت لگے گا، لہذا پہلے کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھو اور اپنا دل جو پریشانیوں ڈپریشن کی وجہ سے گرم ہو رہا ہے تو اپنا گرم دل کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، یعنی ان کے پاس بیٹھ جاؤ، جب تم کو دل میں ٹھنڈک اور سکون ملے گا پھر تم کو خود اللہ والا بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ مجھے بھی اللہ والا بننا چاہیے۔ جب ان کے پاس بیٹھنے سے اتنا سکون ملتا ہے تو جب ہم خود اللہ والے ہوں گے تو ہمارے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کونوا صادقین کی تفسیر کر رہا ہوں، کونوا صادقین کی تفسیر ہے کہ تم اولیاء اللہ یعنی میرے دوستوں کے پاس بیٹھو، تمہیں تو ولی اللہ بننے میں کچھ وقت لگے گا، لہذا پہلے ان کے پاس بیٹھو، پھر تمہارے جو اسکرو ڈھیلے ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے اور تمہاری مائنڈ یعنی عقل آ جائے گی، تمہاری عقل صحیح ہو جائے گی۔ اس کے لیے کچھ دن کا وقت نکالو، اور آج کل کہاں ڈھونڈو گے، کسی اور کو ڈھونڈنے میں دیر لگے گی اور ہو سکتا ہے کہیں غلط چکر میں پڑ جاؤ۔ جب اختر آپ کو ملایا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے، آپ کے ملک کے علماء دین مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کی روشنی ہے، لہذا کچھ دن میرے ساتھ رہ لو، موریشس چلو یا کراچی چلو، اور کم از کم 40 دن رہ لو، مرغی کے پر کے نیچے انڈا 21 دن تک تسلسل سے رہتا ہے، تب جا کر اس میں جان آتی ہے اور چوزا پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو جس شیخ کے ساتھ مناسبت ہے اس کے پاس 40 دن لگا لو، جس شیخ کے ساتھ مناسبت ہے اس کے پاس 40 دن لگا لو۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے پاس، آپ کو نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کے پاس رہنے سے آپ کو حیات ایمانی اور اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی، مگر تسلسل شرط ہے۔ اس مسئلے کو کم لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی چلو ایک ہفتہ رہ لیتے ہیں، 10 دن رہ لیتے ہیں، اگرچہ مفید وہ بھی ہے مگر مکمل فائدہ تب ہوگا جب مسلسل 40 دن رہو گے، جیسے انڈے 21 دن تک مرغی کے پر میں رہیں تب ان میں جان آتی ہے، اگر وہ 10 دن رہیں پھر کہیں چلے گئے یا مرغی کہیں چلی گئی، تو اس طرح سے اگر وہ ایک سال بھی رہیں تب بھی انڈوں سے چوزا پیدا نہیں ہوگا، لہذا مسلسل 21 دن کا تسلسل ہونا چاہیے۔ اگر مرغی جرمنی چلی گئی تو انڈوں کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑے گا، اگر بیچ میں فرق ہو گیا تو بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر شہر جنگل دیکھنے جائے تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، ڈر بن جائے، موریشس جائے، غرض جہاں جائے تم بھی پورے 40 دن اس کے ساتھ رہو، پھر انشاءاللہ تعالی سکون و چین الگ ملے گا اور اللہ کی دوستی الگ ملے گی۔ اگر آپ نے کہا کہ ہمارے کاروبار میں ٹائم نہیں ہے تو بتاؤ ایک دن کاروبار چھوڑنا پڑے گا یا نہیں، اور چھوڑنا نہیں پڑے گا، موت خود چھڑا کر آپ کو قبرستان بھیج دے گی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا علم عظیم عطا کیا ہے، غور سے سن لو، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا علم عطا فرمایا جو اس مکان کی برکت کی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو نعمت سے محبت کرو، مگر جتنی محبت نعمت سے ہے اس سے زیادہ نعمت دینے والے سے دوستی کرو اور اس کو خوش رکھو. نافرمانی سے اللہ کو ناراض نہ کرو, یہ اصلی شکر ہے. سموسہ کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, مگر جب کوئی کالی یا گوری آئی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ شکر زبانی کی سنت تو ادا کر رہا ہے مگر فرض ادا نہیں کر رہا. نعمت کا شکر ادا کرنا یعنی تقوی اختیار کرنا فرض ہے. اس کی دلیل ہے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تم تقوی سے رہو تو اصلی شکر ادا کرو گے. اگر گناہوں میں مبتلا ہو تو زبان سے لاکھ کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے, یہ تو نے سموسا پاپڑ بریانی کھلائی. لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتے ہو تو شکر حقیقی ادا نہیں ہوگا. اب وہ جملہ سن لو, بہت اہم جملہ ہے, بہت غور سے سنو. یہ جملہ کروڑوں کروڑوں رین سے بھی نہیں پاؤ گے کہ یہ مکان نعمت ہے یا نہیں. مگر اس نعمت کے ساتھ ایک چیز اور سوچو کہ دل کو اللہ تعالی سے زیادہ لگاؤ ہو. اگر اس مکان سے 49% محبت ہے تو 51% اللہ میاں سے محبت کرو. اور اس پر ایک عنوان اللہ تعالی نے قلب میں ڈالا کہ مولانا عبد الحمید جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں پھڑک گئے, وجد میں آ گئے. وہ عنوان یہ ہے کہ اس مکان سے ایک دن خروج نہیں ہوگا, اخراج ہوگا. اس مکان سے ایک دن خروج نہیں ہوگا, اخراج ہوگا. خروج معنی نکلنا اور اخراج معنی تم نکالے جاؤ گے. چاہے وصیت بھی کرو کہ مرنے کے بعد مجھے قبرستان نہ بھیجنا, میں نے بڑی محنت سے خون پسینے کی کمائی سے یہ مکان خریدا ہے, تو اس مکان سے ایک دن خروج نہیں اخراج ہوگا, یعنی نکلو گے نہیں نکالے جاؤ گے. جن پر مر رہے ہو یہی بیوی بچے اخراج کریں گے. بیوی بچے کہیں گے کہ بابا کو جلدی قبرستان پہنچاؤ ورنہ بابا کی لاش سے بدبو آنے لگے گی. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ عطا فرمایا کہ اختر کا, آپ سب کا, ہم سب کا اپنے اپنے مکانوں سے ایک دن خروج نہیں اخراج ہوگا. اور اخراج کون کرے گا, کون نکالے گا؟ خروج کے معنی ہے نکلنا, اخراج کے معنی ہے نکالنا. تو ہم نکلیں گے نہیں نکالے جائیں گے. ہم نکلیں گے نہیں, ہم تو مرے پڑے رہیں گے, ہم کو نکالا جائے گا. اور نکالے گا کون؟ یہ بیوی بچے. اور کہیں گے کہ جلدی کرو, برف کی سل رکھو, کہیں لاش پھٹ نہ جائے, کہیں بدبو نہ آ جائے. تو آج یہ جملہ جب عطا ہوا تو وجد آ گیا کہ آہ, ان مکانوں سے ہم چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. تو نعمت کا اصلی شکر یہ ہے کہ ہر وقت مالک پر فدا رہو اور ان کی مرضی کے مطابق جینا اور مرنا اختیار کرو. اور اللہ والوں سے سیکھو کہ اللہ پر کس طرح جیتے اور مرتے ہیں. اللہ والوں سے سیکھو کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. یعنی میں اللہ کی نئی نئی محبت سیکھنے آیا ہوں, تو پرانی چڑیوں سے وہ پوچھتی ہے کہ مجھے بتا دو کہ کس طرح فریاد کی جاتی ہے اس دنیا کے قفس میں گرفتار ہو کے, کس طرح اللہ سے فریاد, اس کے رہائی کی اور اس سے دل نہ لگانے کی فریاد کی جاتی ہے, یہ اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے. تو دیکھو یہ جملہ کتنا عظیم ہے کہ ایک دن اپنے اپنے مکانوں سے, قالینوں سے, موبائل سے, موبائل سے, سموسوں اور پاپڑوں سے, فریج اور ڈیپ فریزروں سے ہمارا خروج نہیں اخراج ہوگا. آج اس مکان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ عطا فرمایا ہے کہ ایک دن ہمیں نکلنا نہیں ہوگا, ہم نکالے جائیں گے. اور جن پر ہم مر رہے ہیں وہی ہم کو نکالیں گے. ہمارے بیوی بچے ہی نے کہیں گے کہ بابا کو جلدی قبرستان پہنچاؤ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے مولا پر مرنا سیکھیں. واللہ کہتا ہوں کہ خود کتنی ہی کتابیں پڑھ لو پورے عالم بھی بن جاؤ مگر اللہ پر مرنا نہیں آئے گا جب تک اللہ پہ مرنے والوں کے ساتھ نہ رہو. جو اللہ پر اپنی زندگی کے ہر لمحے حیات کو فدا کر رہا ہے تو دل سے ان کی محبت کرو, ان پر فدا ہونا سیکھو. کیونکہ اگر شیخ اللہ تعالیٰ پر اپنی زندگی کی ہر سانس کو فدا کر رہا ہے اور ہر بری خواہش کو مار رہا ہے, ہر وقت خدا پر مر رہا ہے اور مرید خالی سموسہ اڑا رہا ہے اور جب کوئی حسین سامنے آئے تو وہاں شیخ کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے تو یہ مرید رفیق نہیں ہے. وہ حسن اولائک رفیقہ, یہ صورتاً اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہے مگر یہ ان کا رفیق نہیں ہے. جو حقیقتاً رفیق سموسہ ہے, یہ حقیقتاً رفیق سموسہ ہے, رفیق بریانی ہے, رفیق مرنڈا ہے. تو اصلی رفیق وہ ہے جو شیخ سے اللہ پر مرنا سیکھتا ہے کہ ہمارا شیخ بھی تو دل رکھتا ہے اور عاشق مزاج اور شاعر بھی ہے مگر جب کوئی حسین سامنے آ جائے تو نظر کی سخت حفاظت کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالی کی توفیق اور کرم سے میرا کتنا غمناک شعر ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں, ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. یہ نہ سوچو کہ میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے, اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اور حساس ہو گیا ہے. جیسا سونا تولتے وقت سانس نہیں لیتے کہ کانٹا ہل جائے گا, تو حسینوں کے ایک ذرہ نمک سے بھی اللہ والوں اور ان کے غلاموں کے دل کا کانٹا ہل جاتا ہے. میں اللہ والوں کے غلام کا جملہ بھی کہتا ہوں تاکہ جملہ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اختر بھی شامل ہو جائے. تو اللہ والوں اور ان کے غلاموں کا دل سونا تولنے والا ترازو ہوتا ہے کہ ذرا سا حسن ایک ذرہ نمک بھی ہو ان کا ٹیسٹر اس نمک کو ٹیسٹ کر لیتا ہے, اور نمک کتنا ہی ٹیسٹی ہو وہ اللہ والا اس کی ٹیکسی پر نہیں بیٹھتا. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دن اللہ تعالی کی محبت سیکھو. میں تو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جنگل میں رہو, میں آپ کی تعلیم کے لیے جنگل میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگ اللہ کی محبت سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے اور شہر میں بھی نہیں رہنا چاہتے, تو میں آپ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر اپنے بال بچوں سے دور جنگل میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں. جس جنگل میں چاہو اختر کو لے چلو, کیونکہ ہماری دولت, ہماری فیکٹری اور ہماری سلطنت یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالی کی محبت سیکھیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کا مزہ اس سے پوچھو جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو اور اس کا کوئی دوست اس کے بیٹے کو پکڑ کر جنگل سے لے آئے, تو بیٹے کا باپ اپنے دوست سے کتنا خوش ہوگا. تو اللہ تعالی کے جو بندے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے کتنا خوش ہوں گے. تو آج آپ لوگ یہ جملہ یاد کر لیجئے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمارا خروج نہیں ہوگا, اخراج ہوگا. بس آج کا یہی ایک جملہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا ہم سب کا کہ اپنے مکانوں سے خروج نہیں اخراج ہوگا. اور کون اخراج کرے گا؟ آہ, اپنے ہی جن پر ہم مر رہے ہیں, یہی ہمارے بیوی بچے, تو ہم ان سے دل کیوں لگائیں. اب میر صاحب میرا شعر سنائیں گے. ایک سے فرمایا کہ شعر سناؤ. ایسا نے سنایا وہ حضرت والا ہی کا ملفوظ تھا کہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. تو حضرت کی برکت سے یہ شعر بن گیا، اور جس طرح میں نے سنایا تھا اسی کی کیا ہوا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. حضرت نے فرمایا یہ قطب زمانہ کا لقب میر صاحب کا مجھ سے نیک گمان ہے، تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب کوئی نعمت مل جاتی تھی، اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا لباس، تو یہ جملہ فرماتے تھے کہ اللہ دے بندہ لے. آہ کیا سادگی تھی میرے شیخ میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی بس عمل کی توفیق دے. اب مجلس ختم ہو گئی، کچھ مہمان بھی ہیں، اس لیے اب جلدی جلدی نماز بھی پڑھنی ہے مجھے، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.